بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كتاب أسوأ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سے حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام تقسیم فرما لیا. ایک نے اپنے ذمے ذبح کرنا، دوسرے نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میرے ذمے ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ہم خود کر لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں. اللہ کا حکم، عام حالات میں ممتاز مت ہو، ایک عام آدمی کے ساتھ طرح رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پہچان نہیں پاتے تھے، کہتے یہ بازاروں میں 14,000 ہیں، یہ کہیں نبی ہو سکتے ہیں؟ عام آدمی سے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا. لیکن ایک وقت ہوتا تھا کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، تو اس وقت پورا لباس بھی ہے اور جوش بھی ہے اور ممبر پہ بھی ہے، اللہ کا حکم ہی وہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاجامے کو 4 درہم میں خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا، قیمت میں مال کو خوب کھینچ کر تولو. اس وقت غالباً کپڑا تول کر فروخت ہوتا ہوگا، یعنی وزن میں کم یا برابر نہ لو بلکہ زیادہ لو. وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا، میں نے کبھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنا. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا. تو پھر تو وہ شخص ترازو کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا، یہ آدمیوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میں بادشاہ نہیں، میں تو تمہیں میں سے ایک شخص ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تواضع فرمایا، جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرابیل یعنی اس پاجامے کو اٹھا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ سے سرابیل کو لے لوں، پجامے کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان کے مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ شخص جو کمزور ہے اور اٹھا نہ سکے تو اپنے اس بھائی کی ان کو مدد کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا، اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو 4 درہم کا بھی نہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس حج کو ایسا حج فرما دیجئے جس میں ریا اور شہرت نہ ہو. ہمارے حج ہیں یہ حج مذاق، حج کا مذاق، نماز کا مذاق، حج کا مذاق ہماری نماز ہے. یعنی نماز سے آج بھی تک نہیں تپکے تو نماز کیا ہوئی؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور کھڑے ہونے میں عاجزی ہے. ہمارے علماء نے بڑا کام کیا، دیکھیے ہمارے پاکستان ہندوستان کے علماء کرام کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے دین کی حقیقت پہنچائی. جانچہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں ایک شخص ہے جو دین پہ عمل بھی نہیں کرتا، نہ داج رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد میں آ گیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگا. اب آپ اس کو دیکھ لیں، قدر ادب سے، خشوع سے کھڑا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی آدمی کہہ دے گا، حالانکہ یہ آدمی کوئی دین دار نہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ہمارے علماء کلام کا کمال ہے کہ یہ ایک چیز، حصی چیز ڈال دی. یہ حصی چیز ہے ادب اور اس طرح کی چیز پیدا ہونا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ کا سر لگ جائے، یعنی فتح مبین ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی سے اطلاع دی گئی تھی. اس وقت یہ حال ہے کہ عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر ایسا جھکا دیا تھا کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ کا سر لگ جائے. فاتح اور سردار دو عالم اس انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا. ظاہر ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہے اللہ کے فضل سے جتنا بھی ہے عقلن تو ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. بیوی ہو یا بچے، عورت کے لیے شوہر ہوں یا بچے، محبت سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے حکم کے خلاف ذرا سی بات برداشت نہ ہو، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ محبت ایمان کا یہ لازم چیز ہے ایمان کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی، تواضع تھی. ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی بادشاہ کے کچھ ایلچی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان کی خدمت کی سعادت ہمیں نائز فرمائی، کیونکہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، ہم خدمت کریں، صحابہ تو یہی کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے، ان لوگوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے جب ہجرت ہوئی تھی حبشہ کو، تو میں پسند کرتا ہوں ان کا بدلہ دوں، اس لیے میں نے اس سے نفسی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سردار دو عالم ہے. چونکہ اب اس کا بیان ہوا ہے، تواضع کا کل پچھلی بار بھی ہوا، ابھی ملفوظات بھی اسی کے سلسلے میں ہیں، تو اس میں سے کچھ پڑھ دوں. تواضع کی ضد ہے تکبر. ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے ہمارے حضرت سے کہا کہ میرے بارے میں یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تواضع کیا ہوتی ہے. تو حضرت نے اس وقت بتایا کہ دیکھو تواضع جو ہے وہ ہے کبر کا عکس، ایک تکبر ہے ایک تواضع ہے، تکبر کا عکس تواضع ہے. اگر تکبر نہیں ہوگا تبھی تواضع ہو سکتی ہے. تو تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنے کو، اور تواضع کہتے ہیں دوسروں سے اپنے کو حقیر سمجھنے کو دلی دل میں، پھر اس کا اثرات ظاہر قلب میں، سوچ میں. اصل چیز سوچ ہے، میں بولنے میں تو ہر ایک بولے تھا صاحب میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ایک صاحب نے کہا میں تو بڑا بدماش ہوں، ایسا ہوں، تواضع نے کہا میں تو ایسا خلاص کو آدمی ہوں نہیں ہوں. تو دوسرے شخص نے کہا کہ اچھا میں تو آپ کو نیک سمجھ کر رہا، باقی ایسے ہیں لاہور اور لاہور اللہ بلّہ آپ کو بہت گرم ہوئے. تو یہ تو واقعی پتہ چل تکبر تھا، لیکن ظاہراً تواضع کر رہے تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکانا ہے. مسول متکبرین قرآن کی آیت ہے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے. تکبر اور کفر، کبر اور کفر، دونوں کا انجام ایک ہی قرآن میں چلے چلا آیا. فرماتے ہیں حق تعالیٰ حدیث قدسی میں، کبریائی خاص میری چادر ہے، بس جو شخص بھی اس میں شریک ہونے چاہے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، مرتے ہی نظر آ جائے گا. اس لیے میں اپنے دوستوں کو، خود اپنے آپ کو کہتا ہوں، خدا کے لیے اس کو تو نکالو، اس رذیل نفس کو تو مغلوب کرو کہ تکبر ختم ہو جائے اور تواضع پیدا ہو جائے. اور وہ یہی ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں. آج ایک خط آیا صاحب کا، انہوں نے بہت احسان مند ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے ذلیل آدمی، سب سے کم علم آدمی، سب سے کم عقل آدمی، سب سے گنہگار آدمی میں ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں تو مجھ کو رونا آ جاتا ہے. اور میں شکر کرتا ہوں کہ دیکھو ایسی چیز پتہ چل گئی, ایسی چیز حاصل کی. اب یہاں پر ایک چیز ہے, ایک ہوتا ہے تقاضائے نفس اور ایک ہے بالقصد عمل. دونوں میں فرق ہے. سوچ کا معاملہ جب آتا ہے تو اس کو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے عام آدمی کے لیے. اسی کے تو مشق کراتے ہیں. مثلا ایک آدمی کو دیکھ کر آپ کو خیال از خود آیا کہ کم وقت بے خدا آدمی دماغ میں آ گیا, خیال از خود آیا, لیکن بالقصد آپ نے سوچا کہ نہیں, کیا پتا عند اللہ یہ اللہ مجھ سے بہتر ہو کسی وجہ سے, کیا پتا یہ عقل میں مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو اس سے کم عقل سمجھ لیا, کم علم سمجھ لیا. دیکھیں وہ جو تقاضائے نفس تھا وہ غیر اختیاری تھا, وہ فطرت تھی. اور یہ بالقصد عمل ہے, اس میں اجر ہے. یہی مطلوب ہے تواضع, وہ مطلوب ہے جو بالقصد ہو. سمجھ لیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال ہوں گے, نامے اعمال میں کیا ہوں گے؟ اعمال ہوں گے. عمل وہ ہے جو بالقصد کیا جائے, چاہے وہ سوچ کا عمل ہو, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے سوچ ہی کے اعمال اصل ہوتے ہیں. تو سوچ کے اعمال بھی جو بالقصد ہوں گے وہ تو اعمال نامے میں ہوں گے, اور بلا قصد اگر ہو رہے ہیں تو اس کی تو کوئی گنتی نہیں, وہ ہے بھی نہیں, وہ تواضع ہے بھی نہیں. تواضع تو وہی ہے جو بالقصد ہو, عقل سے ہو. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس کا علاج بہت ضروری ہے, یہ آسانی سے جاتا بھی تو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ تو رہی جاتا. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو لوگ باوجود صاحب عزت اور مال ہونے کے تواضع کرتے ہیں, یعنی قلب میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم ہوں لوگوں, بھائی بڑا مشکل چیز ہے, یہ آسانی سے نہیں حاصل ہوتی. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جس کو, یہ بزرگوں کی صحبت میں ہی حاصل ہوتی. قال را بگزار مرد حال شو, ارے باتوں میں کچھ نہیں رکھا, حال تو پیدا ہو, یہ حال اللہ تعالیٰ کی محبت کا. پیش مرد کامل پامال شو, کہ کسی شیخ کامل کے قدموں میں گر جاؤ, اپنے کو مٹاؤ, اپنی اصلاح طلب کرو. اس کے بغیر کیسے تکبر کا خناز نکلے گا؟ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کے پاس نہ جانا خود ہی تکبر ہے. اس میں تکبر نہ ہونے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کوئی آپ کے نزدیک کوئی اتنا ہے ہی نہیں جو ہمیں کوئی نصیحت کر سکے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں آیت ہے فلن تجد لہ ولیا مرشدا, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا. تو وجہ ہی کیا ہے کہ گمراہی کا اصل سبب تو تکبر ہوتا ہے. جہاں جہاں گمراہی, جہاں جہاں کفر, جہاں جہاں گناہ ہے, سب کی جڑ تکبر میں. اس کے بغیر کہاں سے گناہ ہو سکتا؟ اسی میں ہم ہیں کچے. عورتوں میں, مردوں میں, حکیم نے لکھا کہ علماء میں, حکیم الامت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں میں, دین کے رہنماؤں میں, شیوخ میں تکبر گھسا ہوا ہے. اپنے آپ کو کس طرح سے تم کچھ سمجھتے ہو؟ تکبر جب ختم ہوگا خود بخود سب اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایک ٹکڑا ہے جسم میں, جو ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے, اور اس میں اگر فساد آ جائے سب پورے جسم میں فساد آ جائے. وہ دل ہے. تو دل میں تواضع ہو تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. کہ میں کم ہوں, نیا بیوی کے جھگڑے, خاندانی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے اگر کوئی آدمی ڈھیلا پڑ جائے کہ میں ہی کم ہوں تو کہاں سے جھگڑا ہو؟ جھگڑا تو لکھا ہے. تواضع جڑ ہے اتفاق کی. اتفاق پیدا ہوتا ہے تواضع سے. آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ دونوں یہ سمجھیں کہ میں اس سے کم, وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے کم. نہیں سمجھتے عورتیں, حالانکہ عورتیں ناقص العقل مشہور, اپنے آپ کو شور سے عقل مند سمجھتی ہیں. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایسی بھی ہیں جو اللہ والی ہیں, لیکن اکثر کا تو یہی حال ہے. اب یہ وہ ملفوظات ہیں جو فیض حسن و اشرف, جس میں مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں. تو انہوں نے, مولانا فقیر محمد صاحب کے سامنے یہ کتاب تالیف ہوئی ہے, تو انہوں نے کچھ ملفوظات جمع کیے, منتخب کیا اور کہا کہ اس میں شامل کر. وہ پڑھ رہے تھے پچھلی بار. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ متکبرین کی سی وضع اختیار کرنا، ان کا سا لباس پہننا، اس میں خاصیت ہے کبر کی، جس سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب بگڑ جاتا ہے. قلب بگڑ جاتا ہے، جب قلب ہی بگڑ گیا تو اب کیا امید ہے. اب یہ کہ مردوں میں تو خیر لباس سفید پوش ہے، عورتوں میں جہاں کوئی لباس فیشن والا آئے گا فوراً اختیار کر لیا، قلب نہیں بگڑے گا. تو متکبرین کا فساق کا فجار کا لباس ہے، تم نے کیوں پہنا، کیوں فوراً اپنا لیا، آنن فانن سارا فیشن بدل جاتا ہے. کیا بےہود کی ہے، کیسے دل بچے گا؟ دل تو نہیں بچے گا. جب تم نے فساق کا لباس پہنے، کفار کا لباس پہنے، دل بچے گا؟ اچھا یہ تماشا ہو گیا ہے. لوگوں سے ملنے جلنے میں تو خیر، انہوں نے پاکستانی لباس پہنا، پاکستانی ہندوستانی میں سوتے وقت کفار کا لباس پہن کے سوتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تشبہ بالکفار تو حرام ہے. کیوں ہے ایسا لباس؟ کیا آرام دہ کوئی اور لباس نہیں ہو سکتا اسلامی ہو؟ جی بھجی بچوں کو وہی پہناتے، پھر بچے متکبر ہو جاتے ہیں، ایسی بات اس کا اثر ہوتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح اپنی حیثیت سے زیادہ قیمتی کپڑا پہننا، اپنی حیثیت سے زیادہ قیمتی پہن رہا ہے، اپنی وسعت سے زیادہ سامان جمع کرنا، یہ سب کبر کی شاخیں ہیں، خصوص جب فجار اور کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہو. تب تو ظلماتم بعضها فوق بعض کا مستحق ہے، یعنی اندھیرے کے اوپر اندھیرا. فرمایا ایک سوال کے جواب میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کے ملفوظات پڑھے جا رہے کہ سب سے بڑی معنی چیز خدا کے دربار میں رسائی سے اور مقبول ہونے سے جو روکنے والی چیز ہے، سب سے بڑی روکنے والی چیز ہے اللہ تعالی کے دربار میں رسائی اور مقبول ہونے سے، وہ کبر ہے. اس وقت اور اس وقت اس میں الا ماشاء اللہ عام ابتلا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اہل علم بھی اس مرض میں مبتلا ہے، اور عوام سے زیادہ مضر اہل علم کا ابتلا ہے. اس لیے کہ جب پیشواہی گم کردہ رہا ہوں تو ہدایت کی کوئی صورت ہی نہیں. فرمایا کہ تسنن تو بڑی چیز ہے، تسنن یعنی بناوٹ، کبر سے پیدا ہوتی ہے تسنن اور تکلف، یہ جائز نہیں ہے. بن بن کے بول رہے ہیں، اپنے آپ کو کچھ ظاہر کر رہے ہیں جو اندر سے نہیں ہے، تسنن ہوگا. یا تکلف بھی جائز نہیں، پتا آپ کو خدا قرآن کی آیت ہے وما انا من المتکلفین. تکلف کیا ہے؟ یہ تسنن. اب مثال کے طور پر مجھ کو کسی کو دیکھیے، اس سے سب پریشان ہو جائیں گے، لیکن ہے بات حد سے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کوئی ہدیہ دینا ہوا تو کسی بزرگ کے پاس گیا، میں حضرت کے پاس جاتا تھا، حضرت مجھ کو دیتے رہتے تھے چیزیں. حضرت نے کہا کہ بھائی کھجوریں لے جانا، تھوڑی سی کھجوریں دے دی، لے آیا ہدیہ، لیکن بزرگوں کے جو بھی ملا، بھائی لینا مٹھائی تھوڑی سی کھا لو، مٹھائی کھا لی. اب کیا ہے، آپ کو مٹھائی دینی ہے تو آپ تو مٹھائی خریدنے گئے، مٹھائی خریدنے کے بعد اس کو ریپ کرواتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تکلف، تسنن اور اسراف ہے، گناہ ہے. بھیا تم کو مٹھائی ہدیہ دینا ہے تو چپ سے ہدیہ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ چمکا کے ہدیہ کیوں دے رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ تمہاری تعریف ہو. اسراف ہے، سراسر اسراف ہے، اور تکلف ہے، اور تسنن ہے. سب چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. میں کہتا ہوں جو لوگ دین میں لگے ہوئے ان کو تو چھوڑنا چاہیے. بھائی کسی کو ہدیہ دینا ہو، سب سے اچھا تو یہ ہے کہ نقد ہدیہ دے دو. بھیا میرا دل چاہ رہا کہ آپ کو میں کچھ کھانا کھلاتا، لیکن اتنی نہ فرصت ہے نہ تو آپ یہ دیجیے میری طرف سے کھانا. یہ بزرگوں کے نزدیک بہترین ہدیہ ہے، بہترین ہدیہ یہی ہے. اور بھی صورتیں ہیں کہ کھانا پکاؤ ان کو پہنچا دو، ان کے کسی کام کی چیز ان کو پہنچا دو، لیکن یہ تکلف کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا کہ تسنن تو بڑی چیز ہے، اس کو تو کیا اختیار کرتے. ہمارے حضرات تو تواضع کا بھی پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، اپنی ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں مراد آباد جلسے میں گیا تھا، حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے. واپسی میں اسٹیشن پر سیوہارا والوں نے جگہ ہے حضرت سے درخواست کی کہ ایک وقت کی دعوت حضرت قبول فرما لیں، کون قبول فرما لے؟ حضرت مولانا محمود حضرت بہت بڑی ہستی ہے، حضرت نے قبول فرما لی. پھر سے اوہارا والوں نے مجھ سے بھی درخواست کی، میں نے عذر کر دیا. حکیم الامت فرما رہے میں نے عذر کر دیا کہ میری طبیعت اچھی نہیں اس لیے میں معذور ہوں. لوگ یہ سمجھے کہ واز کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت جو اچھی نہیں تو واز نہیں کہہ سکتا. لوگوں نے کہا کہ ہم واز نہیں کہلائیں گے. میں نے کہا جہاں واز نہ ہو وہاں کی روٹیاں کھاتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے. تو حضرت مولانا کیا فرماتے ہیں؟ مولانا محمود حسن صاحب، ہاں بھائی ایسے بے شرم تو ہم ہی ہیں، مفت کی روٹیاں کھاتے. بس حضرت، اب حکیم الامت کہہ رہے ہیں، بس حضرت میں پانی ہو گیا. اتنے ان کے استاد تھے، بزرگ تھے، حکیم الامت کے بزرگ تھے. بس حضرت میں پانی ہو گیا اور اس قدر شرم دامنگیر ہوئی کہ معافی کی درخواست بھی نہ کر سکا شرم کے مارے. یہی خیال کیا کہ بس اس وقت خاموشی بہتر ہے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تو جواب دے سکتے تھے. فرمایا کہ بقا کا ظہور تو برابر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ میں تو فناہی میں خیر ہے، اور یہی ادب ہے. بڑوں کے ساتھ اپنے کو مٹا دو، یاد رکھو بڑوں کے سامنے ظاہر مت کرو اپنا علم. مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، ہرگز نہیں. یا تو اس کو بڑا بناؤ یا اس کو بڑا نہ بناؤ. بڑا بنایا ہے تو چپ چاپ سے قبول کر لو اس کی بات. فرمایا کہ معاند لوگ یعنی جو دشمن ہوتے ہیں بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بزرگوں پر بھی خدا کی ایک رحمت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عجب ان کو پیدا نہیں ہوتا. اور مجھ کو جو برا بھلا کہتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ بھی بحمد اللہ میری سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے. حکیم الامت فرما رہے ہیں، تواضع ہے، ظاہر کر دیا. پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ سے گزارا ہوا ہے جب مدرسے کی ملازمت تھی. پھر اس کے بعد پھر وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے. اب متوقع ہو کے بیٹھ گئے، اب لوگ ہدایات وغیرہ جلا کے دے دیتے، اسی سے گزارا ہو رہا تھا. یعنی مدت سے نذرانوں پر گزر ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا، کھانا کھانے کو دونوں وقت ملتا ہے. یہ تو دنیا کا قصہ ہوا. اور چونکہ آخرت کے متعلق بھی میرے پاس کوئی ذخیرہ اعمال نہیں تھا جس سے آخرت میں مجھے کچھ ملتا، اس کا ذریعہ یہ ہو گیا کہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، جس سے ان اعمال میں سے ان کے اعمال میں سے مجھے حصہ مل جاتا ہے. بس یہاں بھی بس مزخوری میں ہی گزر رہی ہے، اور وہاں بھی مزخوری سے ہی کام بنے گا. کسی کی نماز مل رہی ہے مجھے، کسی کی زکات، بس اس طرح کام چل جائے گا. تو جو کوئی برا بھلا کہے تو بہت خوش ہونا چاہیے، لیکن ہماری کبر اجازت دے تب نا. کبر سے تو ہم تن جاتے ہیں، اس نے ایسے کہہ دیا. اور تو اور چھوڑیے، شوہر صاحب بیوی نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ اور بیوی صاحبہ تو نافذ العقل تھی، ان کو تو اپنے کو سب سے کم سمجھنا چاہیے تھا. شوہر نے یوں کیوں کہہ دیا؟ اس کے اوپر ایک دم چراغ با کیا ہے؟ کبر نہیں، اب کبر کیا کوئی اوپر سے آواز آئے گی کہ اے متکبر تیرے اندر کبر ہے تو علاج کرا؟ ارے اتنی نشانیاں ہیں تو اور کیا چاہیے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ جس سے دین کا تعلق پیدا کیا جائے، ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، یعنی اس کو رہنما بنا لیا جائے، اپنا ولی مرشد بنا لیا جائے، پہلے اس کی حالت کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے. اچھی طرح ٹٹول لو، واقعی میں سچ کہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. جس کو بڑا بناؤ اس کو خوب ٹٹول لو، دیکھ لو ہر چیز اس کی. ایک مطلب بڑا بنانے کے بعد اب تم اپنی رائے نہ لگاؤ، ہاتھ پکڑ لیا چلے چلے، اندھے بن جاؤ جیسے اندھے نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلا جا رہا. پہلے اس کی حالت کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے، اس لیے کہ اس راہ میں راہزن بہت پیدا ہو گئے ہیں. اور بہت اچھا معیار پہچان کا یہ ہے کہ اس زمانے کے صلحاء اس سے جو معاملہ کرتے ہوں اس کو دیکھیں. علماء اور اہل طریق اور اہل وجدان کے قلوب کی شہادت اس کا معیار ہے. علماء بھی اپنے اجتہاد سے پہچانتے ہیں، اور یہاں پر علماء خوش مراد نہیں بلکہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے. اور صحابی سب کچھ ہے مگر پھر بھی اس میں کاوش گو ضروری ہے مگر کافی نہیں. پھر بھی آدمی کسی غلط آدمی کے ساتھ پھنس جائے. بس جس کو حق تعالی ہدایت فرمائے وہی راہ پہ آ سکتا ہے. فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جن کو چاہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اپنے چچا کو ایمان نہ، بلکہ ایمان تو وہ لائے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے.
مگر عادت اللہ یہی ہے کہ طلب کے ارادے پر حق تعالیٰ ہدایت نصیب فرما ہی دیتے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن اراد الاخرت وسعى لها سعیها، اور بہت سی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جن میں ارادے پر ہدایت کا وعدہ ہے. بندہ اپنی طرف سے ہدایت ارادہ کر لے کہ بس میں اللہ کو مقصود بناؤں گا، آخرت کو مقصود بناؤں گا، اللہ کا بننا چاہتا ہوں، ارادہ دل میں باقی کر لے، ایسا شخص گناہ نہیں کرے گا. ہر چیز میں کھٹک پیدا ہوگی، پوچھے گا گناہ کیسے کرے گا، انٹرنیٹ میں لگے ہوں گے، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر بہت ضروری کام کے لیے آدمی جائے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں باقی سب حرام ہے، بالکل حرام، کیونکہ لہو و لعب ہے. دیکھیے قرآن میں لہو و لعب کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور مثال دی گئی ہے کہ یہ جو کفار تھے یہ لہو و لعب کی چیزیں لاتے تھے، قصے، اور قصے بیٹھ کے سناتے تھے، اس کو حرام قرار دیا گیا. تو لہو و لعب کی جتنی چیزیں سب حرام ہو گئی، شطرنج حرام، لوڈو حرام، کیرم بورڈ حرام، سب لہو و لعب ہے، کوئی فائدہ نہیں. کمپیوٹر گیمز حرام، علماء کا فتویٰ ہے، کیونکہ وہ اس میں سوائے لہو و لعب کے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مفید کام کرو، اور اگر ورزش کرنی جسمانی ورزش کرو. فرماتے ہیں ایک بڑا معنی وصول اللہ اور قرب اللہ میں ستانا ہے مخلوق کا، اور اس پر ظلم کرنا اور تکلیف پہنچانا. ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے کبر اور ایک ہوتی ہے خجلت، یعنی خلاف عادت ہونے پر جو انقباد ہو اس کو خجلت کہتے ہیں، وہ تکبر نہیں ہے. مثلا ایک حالت اس کی عادت سے عرفہ ہے، جیسے ایک شخص کا اگر جلوس نکالیں، اس کو بڑی سواری پہ بٹھا دیں مثلا، اور لوگ آگے پیچھے ہوں، تو اس کو اس سے نفرت ہوگی، یہ تکبر نہیں، اس کو خجلت ہے، کبھی اس کے ساتھ ایسا ہوا نہیں. اگر اس کا عکس ہو کہ بازار میں سر پر گٹھا رکھ کر چلنے میں تو شرماتا ہے، اور جلوس نکالنے سے نہیں شرماتا، وہ یہ بھی خلاف عادت ہے، تو اس کو تکبر کہیں گے. اور اگر دونوں میں شرمائے تو تکبر نہیں، خجلت ہے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج کل امراض روحانی، یعنی باطنی جو امراض ہیں، ان کو تو لوگ امراض ہی نہیں سمجھتے. میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، حکیم الامت فرما رہے، میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ تم میں کبر کا مرض ہے، اپنے کبر کو وہ مانے نہیں. پانچ برس کے بعد اقرار کیا کہ آپ سچ کہتے تھے، مجھ میں واقعی کبر کا مرض ہے. میں نے کہا کہ بندے خدا اگر اس وقت بعد مان لیتے تو جب سے اب تک کہاں سے کہاں پہنچتے، بات ہی نہیں مانی. مگر اتنے زمانے تک وہ اینٹ مروڑ میں رہے، یعنی کبر کا اقرار نہیں کیا. اور علاج بزرگوں کے ہاں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مرض کا اقرار نہ کر لے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، اقرار جب کرے گا کہ ہاں اس کو خود ہی جب تک کبر نظر نہیں آ رہا تو علاج کیسے کرے گا؟ کیونکہ علاج تو ہے نفس کی مخالفت، اس کو نفس کے اندر کبر ہی نظر نہیں آتا، تو کہاں سے علاج ہوگا؟ بندہ خدا اس وقت اگر بات مان لیتا تو جب سے اب تک تو کیا سے کیا ہو جاتا، مگر اتنے زمانے تک اینٹ مروڑی میں رہے کچھ کام نہیں آئے گا. جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا، اب نفلیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، سب کچھ کرے، جب تک کبر ہے کچھ نہیں. جز خود و بندگی و استقرار، اندر ہی حضرت ندارہ دے سب کہتے ہیں. متکبر کو بغض ہو جاتا ہے لوگوں سے، بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے ہو جاتا ہے، کبر کی وجہ سے تو ہوتا ہے. اس نے ایسے کیوں کہا؟ غصے میں آ گئے. تو یہ عرض ہے کہ دیکھیں یہ کبر کا جو مرض ہے اس کا علاج تو ضروری ہے، کیونکہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا علاج ضروری کیسے نہیں ہوا؟ اچھا اب ہم آپ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، مجلس میں بھی آ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبر کا علاج بھی کرایا؟ کبھی ایسی بے فکری کیسے ہو گئی؟ کبھی ایک ملفوظ گزر چکا ہے کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے مجھ میں کبر نہیں وہ متکبر ہے، یہ علامت ہی ہے متکبر کی. وہ یہ سمجھ نہیں، میں اندر کہاں کبر ہے، میں کہاں کبر کرتا ہوں، تو علامت ہی کبر کی ہے. تو اس لیے اس کے علاج میں ضرور لگنا چاہیے. اس کے لیے بھائی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا اپنا حال لکھنا پڑتا ہے، اس کو بھیجنا پڑتا ہے پابندی سے، یہ کرتا لگتا ہے. جب شیخ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سچا طالب ہے، یہ تھوڑی کہ ایک بار لکھ کے چھوڑ دیا، تو سر سچا طالب نہیں، سچا طالب ہے جو اس کی طلب کا پتہ چلے واقعی کی وجہ سے چھٹکارا، پھر علاج ہو جاتا ہے، بے شک ہو جاتا ہے. علاج ہے آسان، جتنے باطنی امراض ہیں ان کا علاج آسان ہے، چونکہ سوچ ہے تو سوچ کو بدلنا سوچ سے ہوتا ہے. لیکن بہت پکا فکر ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اور علاج ہی بتاتے ہیں، جوتیاں سیدھی کرو، پیر دباؤ، ہاتھ دباؤ، کسی کی یہ سب بھی کرتے ہیں. لیکن وہ اس وقت ہے جب وہ نفس شرافت سے نہ ماننے والا بن گیا ہو، وہ الگ ہے، سرکش ہو گیا ہو. سرکشی نکالنے کے لیے پھر یہ اوپر کے علاج بتائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ یہ کبر سے نجات ہو جائے اور توازو نصیب ہو جائے. توازو نصیب نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے توازو جس میں پیدا نہیں ہوئی وہ محروم ہے.